بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، سبياري كتاب كمختصر شرح كدرس كدرس جاري ہے، اور آج کے نشست میں نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمه الله فرماتے ہیں: باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء آيات 48 و 116. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إلى آخر الآية، سورة إبراهيم آيات 35. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. بعض نسخوں میں فتح سے الشرك الأصغر لکھا ہوا ہے شاید، ٹھیک جو ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے ضمہ کے ساتھ الشرك الأصغر. کیونکہ یہ خبر ہے، أخوف مبتدا ہے، یہ خبر ہے، اور الاصغر صفت ہے. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. شيخ بن باز رحمه الله فرماتے ہیں، اس باب سے مراد یہ ہے کہ شرک سے ڈرنے کا وجوب، یعنی شرک سے ڈرنا واجب ہے. ہر مومن پر یہ فرض ہے کہ وہ شرک سے ڈرتا رہے اور گناہوں سے بھی بچتا رہے، خصوصی طور پر شرک سے، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے نفس پر شرک سے یا شرک کے خطرے سے امن میں نہیں ہو سکتا. اور شرک سے مراد شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں غیر اللہ کو عبادت میں شریک ٹھہرانا، چاہے عبادت کوئی بھی ہو، اور اسی لیے اسے شرک کہا گیا ہے. اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ سارے کے سارے عبادات غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا. یعنی اگر کوئی شخص ایک عبادت غیر اللہ کے لیے صرف کرتا ہے، وہ بھی شرک ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی شخص سارے عبادات غیر اللہ کے صرف کرتا ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے، پکارتا بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، کسی اور کو نہیں، اس کے روزے، اس صدقات، خیرات سب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن قربانی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیتا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی دیتا ہے، کسی پیر کے مزار پر جا کر اسے قربانی دے دی ہے مثال کے طور پر، تو اس نے ایک عبادت میں شرک کیا ہے، قربانی میں، باقی میں نہیں کیا، یہ بھی مشرک ہے، یہ عمل بھی شرک ہے. اور اس سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ کوئی شخص سارے عبادات غیر اللہ کے لیے صرف کرتا رہے. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں. وقوله تعالی، اب شیخ الاسلام نے باب باندھا ہے، دلائل کیا ہے کہ شرک سے ڈرنا واجب ہے. وقوله تعالى ارشاد باري تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شاہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں شرک کی عظمت کا بیان کیا. شرک ایک عظیم چیز ہے, ایک بہت بری چیز ہے اور بہت بڑا خطرہ ہے شرک میں, کیونکہ انسان اگر شرک پہ مر جاتا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی, بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنتا رہے گا. اور اس کے برخلاف جو دیگر نافرمانیاں ہیں, گناہ ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے, چاہت کے ماتحت ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو جتنی یہ گناہ ہیں شرک اور کفر کے علاوہ یعنی, تو اتنی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے جہنم میں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے جنت میں داخل کر دے گا اور اس کے گناہ معاف کر دے گا. لیکن شرک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے, کسی کو شریک ٹھہراتا ہے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. جب جنت حرام ہے یعنی وہ کبھی بھی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا. اور اس آیت کریمہ میں سورۃ النساء کی یہ آیت دو مرتبہ بیان ہوئی ہے. سورۃ النساء میں بعض لوگوں کی غلط فہمی ہوئی ہے کہ اس سے مراد صرف شرک کفر نہیں ہے. سبحان اللہ, عجیب سی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ شرک تو کبھی معاف نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کفر معاف کر سکتا ہے. شرک اور کفر میں عموم اور خصوص ہے. شرک سے مراد غیر اللہ کی عبادت کرنا, غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا عبادت میں, اور کفر سے مراد اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ہے, نبی کی نبوت کا انکار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالی دینا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا ہے, قرآن مجید کی بے حرمتی کرنی ہے, اور دیگر صورتیں ہیں کفر کی. نواقض الاسلام بہت زیادہ ہیں, ان میں سے 10 معروف اور مشہور ہیں, جن کا ذکر شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے مشہور رسالے نواقض الاسلام میں بیان فرمایا. تو سب سے پہلا شرک ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ صرف شرک ہی کفر ہے, اس کے علاوہ کوئی کفر کا راستہ نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں فقہا کتاب المرتد فقہ میں یہ پورا بام باندھا ہے مرتد کے تعلق سے, اور مرتد صرف وہ نہیں جو شرک کرتا ہے, مرتد ہر اس مسلمان کو کہتے ہیں جو کوئی کفر یا قول یا عمل یا کوئی کفر یا عقیدہ اس کے دل میں ہوتا ہے اور اس کو وہ ظاہر کر دیتا ہے. الغرض تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس آیت کریمہ سے مراد صرف شرک ہے. اللہ تعالیٰ شرک تو ہرگز معاف نہیں کرتا, لیکن کفر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. نہیں, اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے. اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ شرک کفر سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. وقول الخلیل علیہ السلام شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام الى اخر سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 35. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں شرک کے خطرے کا بیان ہے, کیونکہ سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سید الانبیاء ہیں, یعنی اگر آپ انبیاء کے درجہ دیکھ لیں سب سے افضل ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں لأن سید الانبیاء بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود شرک سے ڈرتے تھے, تو یہ واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے من باب اولا ہم بھی شرک سے ڈرتے رہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصنام, اصنام کا معنی مطلب یہ ہے کہ اگر پتھر کو تراشا جائے انسان یا جانور کی شکل میں, یعنی یا کسی شکل میں بھی اگر پتھر کو تراشا جائے اور اس کو خاص شکل دی جائے تو اسے صنم کہتے ہیں, اور عمومی طور پر یا تو انسان کی شکل ہوتی ہے یا جانور کی شکل ہوتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں بھی ہندو جو ہیں یا تو وہ شیر کی شکل بنی ہوتی ہے یا ہاتھی کی شکل بنی ہوتی ہے جانور کی یا انسان کی, شکل بنائی ہوتی ہے اور یہ یعنی کئی زمانوں سے چلتا آ رہا ہے. تو صنم کہتے ہیں تراشے ہوئے بت کو. اور مشرکوں کے مختلف قسمیں ہیں, ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اصنام کی عبادت کرتے ہیں اور بعض ایسے تھے جو صنم کے علاوہ بھی عبادت کرتے تھے, جیسا کہ درخت, سمندر, سورج, چاند, اور ان سب کو ایک ہی چیز جمع کر دیتی ہے کہ غیر اللہ کے لیے عبادت صرف کر دینا. اور صنم کو وثن بھی کہا جاتا ہے, اور وثن صنم کے علاوہ بھی ہوتا ہے, یعنی عربی زبان میں اگر صنم اور وثن ایک ساتھ بیان کیے جائیں تو صنم کا اور معنی ہے, وثن کا اور معنی ہے. صنم تراش و بت ہے, وثن غیر تراش و بت ہے. اور اگر صرف صنم کی بات کی جائے تو اس میں تراش و بت بھی آ جاتا ہے اور غیر تراش و بت بھی آ جاتا ہے. اگر وثن اکیلے سے بیان کیا جائے تو اس میں دونوں شامل ہو جاتے ہیں عمومی طور پر. اور وثن جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ اس میں تراش و بت بھی شامل ہوتا ہے اور غیر تراش و بت بھی دونوں شامل ہو جاتے ہیں. ایک چیز یہاں پہ نوٹ کر لیں اس آیت کریمہ میں, شرح مختصر سی ہے, میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں صرف تھوڑی سی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شرک سے ڈرتے ہیں, وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. ذرا الفاظوں پہ غور کریں. سب سے پہلے وجنبنی, ایک جانب میں اور دوسری جانب دور شرک, مجھے شرک سے دور کر دے. اے اللہ مجھے شرک سے دور کر دے. سب سے پہلے ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ وجنبنی انا, مجھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں, زندگی ساری دعوت کیا دعوت تھی؟ توحید کی دعوت تھی. یعنی آگ میں اگر ڈالا گیا یہ کس چیز کی سزا تھی؟ دعوت توحید کی سزا تھی. سبحان اللہ. اچھا الفاظ دیکھیں ذرا. علماء فرماتے ہیں کہ جربنی کے لفظ میں وہ معنی ہے جو دوسرے لفظوں میں نہیں ہے, دوری کہ مجھے دور کر دے, ابعدنی, ابعدنی لفظ بھی تو مجھے دور کر دے. لیکن اجربنی کیا ہے؟ جیسے کہ دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں نا, دو جانب ہوتے ہیں دریا کے, کبھی مل سکتے ہیں کبھی نہیں مل سکتے. اسی طریقے سے میں ایک جانب ہوں اور شرک مجھ سے دوسری جانب دور ہو, زندگی بھر مرتے دم تک کبھی ہم مل نہ سکیں, شرک کبھی زندگی میں آ نہ سکے. تو مومن کو چاہیے سب سے پہلے اپنا خیال رکھے. او انفسکم سب سے پہلے, وہ اہلیکم بعد میں ہے. اس میں دیکھیں ذرا ایک سیاق ہے سبحان اللہ. وجنبنی یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں تو بچ چکا ہوں شرک سے, میں نبی ہوں, وحی نازل ہوتی اور واقعی انبیاء معصوم ہیں, لیکن دیکھیں پیغام کیا ہے. وجنبنی وبنی اور میرے بیٹوں کو بھی, ان نعبد الاصنام کے, ہم اسلام کے عبادت کے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے دور فرما, اتنی دور فرما کہ ہم ایک جانب ہو اور شرک دوسری جانب ہم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو. سبحان اللہ. آج ہم جب توحید کی دعوت دیتے ہیں یا شرک سے آگاہ کرتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں یار ان کے پاس شرک اور توحید کی دعوت ہے, کچھ ان کے پاس کوئی اور علم ہی نہیں ہے. جب کسی نے کلمہ پڑھے, کلمہ گو کبھی مشرک ہو نہیں سکتا. یہ اتنی بڑی غلط فہمی, کلمہ گو مشرک نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کے انبیاء ڈرتے ہیں. اور امام صاحب نے یہ باب باندھا ہے, باب الخوف من الشرک. کیوں؟ اس لیے کہ کئی ایسے لوگ ہیں خصوصاً جو صوفی حضرات ہیں یا تصوف جو ہیں, ان کے نزدیک ایک عجیب سا عقیدہ بیٹھ گیا ہے کہ جب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہے اب شرک ممکن ہی نہیں ہے. اور اکثر ان کی کتابوں میں, ان کے آرٹیکلز میں, لیکچرز میں یا دروس میں دیکھتے ہیں کہ کلمہ گو کبھی مشرک ہو نہیں سکتا, یعنی جسے کلمہ پڑھ لیا وہ کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں جسے کلمہ پڑھ لیا اب اس کے دل میں توحید بیٹھ گئی ہے, جو بھی وہ عمل کرے اسے شرک نہیں کہلایا جائے گا. قبر کا طواف شرک نہیں ہے, غیر لوگوں کو پکارنا شرک نہیں ہے, یہ اولیاء کا حق ہے. قربانی, نظر و نیاز مزاروں پہ کرنا شرک نہیں ہے. سبحان اللہ. اولیاؤں کا حق ان سے محبت ہے, ان کا احترام ہے, ان کے حق پر اتباع کرنا ہے اگر واقعی اللہ کے ولی ہیں. کہاں پر مجھے ایک جگہ پہ دکھا دے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میرے اولیاء کو بھی پکارنا, میرے انبیاء کو بھی, مجھے بھی پکارنا, میرے انبیاء کو, اولیاء کو بھی پکارنا, میرے انبیاء اور اولیاء کے لیے قربانیاں بھی دینا, نظر و نیازیں بھی کرنا, کہاں پر ہے؟ بلکہ آپ دیکھتے ہیں قرآن و سنت میں ہمیشہ جہاں پر بھی عبادت کا ذکر ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے حق کی بات ہے، صرف صرف عبادت للہ سبحانہ و تعالی، کسی اور کے لیے نہیں ہے، کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا. اور یہ کس نے کہا کہ انبیاء اور اولیاء کا حق یہ ہے کیونکہ عبادت صرف کی جائے؟ کوئی دلیل تو ہو نا، دلائل سارے اس کے برعکس ہیں. شرک سے خبردار کرنا، شرک سے آگاہ کرنا، تو یہ حقیقت جان لینی چاہیے اور اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے اس ایک آیت کریمہ سے. وَجُنُوبِنِ وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگتے ہیں جس کا امکان ہی نہ ہو، ان کے بیٹوں پر امکان نہ ہو. تو یہ پیغام ہے ہر اس شخص کا جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، چاہے یہودی ہو، نصران ہو یا مسلمان کیوں نہ ہو، اگر آپ واقعی ملت ابراہیم پر قائم ہے، توحید خالص پر قائم ہے، تو پھر آپ کو شرک سے ڈرنا چاہیے. یہ علامت ہے، جو شرک سے نہیں ڈرتا وہ ملت ابراہیم میں سے نہیں ہے. سبحان اللہ. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر حدیث میں، مسند احمد کی جو روایت ہے، وفی الحدیث اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریاء. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث، اس حدیث کو امام احمد نے اسناد جی یعنی صحیح سند سے روایت کیا ہے، ان محمود بن لبید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی محمود بن لبید رضی اللہ عنہ، یہ صغار الصحابہ میں سے ہے، صغار الصحابہ میں سے ہے. اور ایک حدیث ان کی جو معروف ہے، جو ان کو یاد ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے، اپنے پانی منہ میں لیا اور اپنے منہ سے پانی کو میرے چہرے پر پھینکا. یعنی چھوٹے سے عمر تھی اس بچے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ایک بچوں سے دعابہ ہے، جو یعنی ایک بچے سے تلطف جو ہے ایک قسم کا، اس صحابی کو یہ بات بھی یاد تھی. تو یہ راوی الحدیث ہیں. اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے قوی شواہد ہیں، کیونکہ بعض نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے اس کے سند میں کوئی کلام ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے جسے شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرمایا کہ صحیح حدیث ہے، اس کی شواہد بھی موجود ہیں. اور جتنی بھی شواہد موجود ہیں اور اس حدیث میں بھی، یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ شرک سے، کہ ریاکاری سے جو بچنا ہے واجب ہے ہر مسلمان پر، اور یہ بہت خطرے کی چیز ہے، بہت خطرے کی بات ہے، جس میں بہت سارے یعنی کئی اچھے لوگ بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. کیونکہ کوئی شخص اپنی نماز میں یا زکوٰۃ میں یا امر بالمعروف نہی عن المنکر میں بھی ریاکاری کر سکتا ہے. اور حدیث میں آیا ہے جو لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کو سنا دیتا ہے لوگوں کو، یعنی آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کچھ کرتا ہے تو لوگ تو اسے دیکھ لیں گے، لیکن قیامت کے دن اس کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا. اور حدیث کے آخر میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ریاکاروں کو یہ کہے گا کہ جاؤ تم دنیا میں جن کے لیے کوئی عبادت کیا کرتے تھے، کوئی عمل کیا کرتے تھے، جا کے دیکھ لو کیا ان کے پاس تمہارا کوئی اجر باقی ہے، کوئی جزا ہے، تو وہ ان سے لے لو. اور ریا جو ہے، ریا مصدر ہے راء یرائی، اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد حدیث قدسی میں، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم، سے مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں کہ میں شرک سے غنی ہوں، بے پرواہ ہوں، جو شرک کرنے والے ہیں ان سے بے پرواہ ہوں. کوئی بھی شخص اگر کوئی عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیتا ہے، میں اس کو اور اس کے عمل کو، یعنی اس کے عمل کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں، ترکت ہو وہ شرک، اس کے اور اس کے شرک کو ترک کر دیتا ہوں. تو انسان پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کرتے ہوئے عبادت کرے. اور سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. شيخ بن باز رحمه الله فرماته ند كمعناه الشبيه والنظير مماثل جس میں مماثلت ہو تشبیہ کی جائے کسی چیز کی اسے ند کہا جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارا جائے یا استغاثہ طلب کیا جائے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائے گا. اور دوسری روایت میں سید عبداللہ بن مسعود عنہ فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ نَدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جس شخص کی موت اس حالت میں ہو کہ اس نے کبھی بھی غیر لوگوں کو نہیں پکارا یعنی شرک کبھی نہیں کیا، دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہوگا. یعنی جو شخص توحید پر مر جاتا ہے، زندگی ساری توحید پر عمل کرتا رہتا ہے اور اس کی موت توحید پر ہوتی ہے، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے. شمع باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انداد اور شرکا بنا لینا جو ہے یہ دخول النار کے اسباب میں سے، جہنم میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ہیں. اور اس بات کا معنی کہ اتخاذ الانداد کا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دینا عبادات میں، چاہے یہ غیر اللہ صالحین میں سے ہو یا انبیاء میں سے ہو یا درخت ہو یا پتھر ہو یا اس کے علاوہ. اور آخری حدیث ولمسلم عن جابر مرفوعا، مرفوعا سے کیا مراد ہے؟ یعنی مرفوعا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، موقوف، موقوف کسے کہتے ہیں؟ علی الصحابی. تو اگر موقوف کہا جائے تو مطلب صحابی کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، حدیث نہیں ہے، اثر ہے صحابی کا. اور جب مرفوعا کہا جاتا ہے تو اس مطلب ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. سے مسلم کی روایت ہے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس میں دو خطرے ہیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں شرک کا خطرہ ہے اور شرک سے ڈرنے اور آگاہ ہونے کا وجوب کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے. اور اس حدیث میں دو موجب باتیں ہیں، یعنی یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص کی ملاقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حالت میں ہوتی ہے، اس نے کبھی شرک نہیں کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا. ملاقات سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس شخص کی موت شرک پر ہو، جس شخص کی موت توحید پر ہو اور اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور دوسری موجب بات یہ ہے کہ جس شخص کا خاتمہ شرک پر ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں لازم ہیں اور ملزوم ہیں. اگر خاتمہ شرک پر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ توحید پر کرے اور ہمیں ہماری ذریت کو شرک بدعت و خرافات سے دور فرمائے. یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اگر خاتمہ شرک پر ہوتا ہے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے، جہنم ہی ٹھکانہ ہے. اور اگر خاتمہ توحید پر ہوتا ہے تو پھر جنت، جو اللہ تعالیٰ خوشخبری جنت کی، ایسے شخص جو ہے جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے اس حدیث کے دوسرے لفظ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم بالموجبتین، کیا میں تمہیں دو واجب چیزوں خبر نہ دوں؟ قالوا بلى یا رسول اللہ، ضرور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ ضرور ہمیں بتائیں. قال من لقي الله الى آخر الحديث، یعنی اس حدیث کی دو روایات ہیں، ایک تو یہ ہے جو صحیح مسلم میں ہے، دوسری روایت میں ان دو واجب یا موجب باتوں کی ذکر ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں لازم اور ملزوم ہیں.